السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش ہے جہاں رنگ. میزبان بہجت حاضر خدمت ہے. میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں گل روخ اور انجینئر ہیں کارنیلیس جینر. میڈیم ویب 972 کلو ہرٹس کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سن رہے ہیں. اردو voa.com پر لاگ ان کیجیے اور آڈیو اسٹریم کے ذریعے براہ راست ہمارا یہ پروگرام سماعت فرمائیے. آج کے پروگرام میں ہم ان موضوعات پر بات کر رہے ہیں. آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں. پاکستان کا سیاسی منظرنامہ, برسر اقتدار مسلم لیگ نون کے اندر اختلافات کتنے گہرے اور کیوں, حزب اختلاف کی طرف سے انتخابی اصلاحات کے بل میں تبدیلیوں کا مطالبہ, امریکہ کی افغانستان کے لیے پالیسی کا انتظار, امکانات اور توقعات, اسپین میں ہونے والے دہشت گرد حملوں کی چھان بین اور یورپ میں بڑھتے حملوں کا جائزہ, داعش کے خلاف عراقی فوجوں کی بڑی کارروائی شروع اور امریکہ کے شہر بوسٹن میں دائیں بازو کے اجتماع کے خلاف مظاہرہ. تو آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اپنے پہلے موضوع کے ساتھ. ہمارے ساتھ ہیں پاکستان سے اس وقت بریگیڈیئر عمران ملک, ہمارے ساتھ لندن سے ہیں شمع جنیجو, اور یہاں واشنگٹن سے ڈاکٹر عاصم یوسف سعید. السلام علیکم جی, آپ سب کو پروگرام میں ہم بہت خوش آمدید کہتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز بھی کرتے ہیں. پاکستان میں مسلم لیگ نون برسر اقتدار ہے, لیکن میاں نواز شریف کو سپریم کورٹ کی طرف سے اپنے منصب سے نااہل قرار دیے جانے کے بعد پارٹی کو شدید دھچکا لگا. روزانہ مختلف حلقوں کی طرف سے مختلف خبریں سامنے آتی ہیں, خود پارٹی لیڈروں کی طرف سے الجھے ہوئے اور متضاد بیانات سامنے آتے ہیں. گزشتہ روز سابق وزیر اطلاعات و نشریات کافی روز کے بعد میڈیا کے سامنے آئے, انہوں نے وزارت داخلہ کے حوالے سے بھی بات کی. آج سابق وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے میڈیا سے بات کی, جس کا بہت انتظار بھی کیا جا رہا تھا, لیکن انہوں نے کہا کہ وزارت چھوڑنے کی وجوہات پر اگر وہ اظہار خیال کریں گے تو اس سے پارٹی کو نقصان پہنچ سکتا ہے. پھر کچھ وزراء سابق وزیر اعظم کو بدستور وزیر اعظم کہنے پر اصرار کرتے ہیں, جبکہ گزشتہ روز نیب کی طرف سے وزیر اعظم اور صاحبزادوں کو دو بار طلب کرنے کے باوجود کوئی پیشی اور حاضری نہیں ہوئی. اسی الجھی صورتحال کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں اپنے تجزیہ کاروں سے. برگیڈیئر ملک, سب سے پہلے آپ سے بات کروں گی. آپ سیاسی امور پر کالم تحریر کرتے ہیں, یہ فرمائیے گا کہ مختلف حلقوں میں سول اور فوج کے درمیان اختلافات کی جو بات ہوتی آ رہی ہے, اس کا تجزیہ آپ کیسے کریں گے ایک سیاسی اور دفاعی غیر جانبدار تجزیہ کار کی حیثیت سے؟
بہت نوازش کا اپنے پروگرام میں شامل کیا,
بہت شکریہ.
پاکستان میں اس وقت جو پولیٹیکل سین چل رہا ہے وہ میرے خیال میں ایک کیتھارسس کا عمل ہے, جس سے پاکستان کی پولیٹیکل جو پولیٹیکل باڈی پولیٹک جو ہے وہ اس میں سے گزر رہی ہے. اب ہم سب واقف ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا ہے اور وہ ابھی پرائم منسٹر نہیں رہے ہیں, مگر اب ہو کیا رہا ہے کہ اب ان کا ریئیکشن جو ہے وہ پاکستان کی پالیٹکس کے اوپر ایک بہت بڑا اثر چھوڑ رہا ہے. اگر تو وہ ایک ڈیموکریٹک طریقہ اختیار کرتے اور چپ چاپ گھر واپس چلے جاتے اور ان کے اوپر جو الزامات لگ رہے ہیں ان کو وہ عدالت میں چیلنج کرتے اور وہاں پہ اپنی جنگ کرتے تو وہ بہت مناسب رہتا. بہرحال انہوں نے جو ابھی اپنا طریقہ کار اختیار کیا ہے یا اپنا ریئیکشن شو کر رہے ہیں وہ ڈیموکریٹک شاید اتنا نہیں ہے مگر کانفرنٹریشنل زیادہ ہے. اور اس کانفرنٹریشن میں اب دو چیزیں آ گئی ہیں. ایک تو اس نے یہ کیا ہے کہ مسلم لیگ جو پارٹی جو ہے مسلم لیگ نون کی وہ دو حصوں میں بٹ گئی ہے. ایک حصہ وہ ہے جو کہ ڈیموکریٹک طریقہ کار اختیار کرنا چاہتا ہے اور وہ انسٹیٹیوشن کے ساتھ کوئی کسی قسم کا ٹکراؤ نہیں چاہتا, اور یہ جو حصہ ہے پارٹی کا میرے خیال میں یہ میاں شہباز شریف صاحب اس کو ہیڈ کر رہے ہیں. دوسرا حصہ جو بنتا جا رہا ہے اور کافی حد تک اس کی جو اس کے کنٹور جو ہے وہ واضح ہوتے جا رہے ہیں وہ میاں نواز شریف صاحب لیڈ کر رہے ہیں اور وہ کانفرنٹریشنل پالیٹکس کی طرف جا رہے ہیں. اور اس کے سب سے بڑے ثبوت یہ ہے کہ انہوں نے جی ٹی روڈ کی ریلی کی ہے, انہوں نے پریس کانفرنسز کی ہیں جس میں انہوں نے اداروں کے اوپر خوب نکتہ چینی کی ہے, اور ابھی آخری جو بہت ہی ایک معنی خیز واقعہ ہوا ہے وہ اسپیکر نیشنل اسمبلی کا جو ایک ریفرنس ہے جو انہوں نے اوسٹینسبلی جسٹس آصف سعید کھوسا کے خلاف پیش کرنے کی کوشش کی ہے. اب چاہے انہوں نے ریفرنس دائر کیا ہے یا نہیں کیا, قطع نظر اس بات سے
ہاں جی اس سے تو اختلاف وہ کر رہے ہیں نا جی
کہ سپریم کورٹ کے جج کے کریڈیبلٹی کو ڈاؤٹ کیا جائے اور ان کی کریڈیبلٹی کے اوپر کوئی مطلب ڈاؤٹ کو پھیلایا جائے, اچیو کیا جائے. وہ ایم تو اچیو ہو گیا ان کا کہ لوگوں کے دماغ میں یہ بات آ گئی ہے کہ یہ جسٹس کوسا صاحب جو ہیں کیا انہوں نے جینوئن یا ایمانداری سے کام کیا کہ نہیں کیا. تو اس طرح سے جہاں تک مسلم لیگ نون کی بات ہے وہ بھی دو دوروں میں بٹ رہی ہے, اور جہاں تک پاکستان کا پولیٹیکل سین جو ہے वो भी अब दो धड़ों में बट रहा है कि जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज एक साइड पे आ रही हैं और अदारे
जमहूरी और अदारे दूसरी तरफ। अच्छा, यहाँ पे बात हम करते हैं शमा से। शमा, आपके सियासी कॉलम और तहरीरें भी लोग पढ़ते हैं, पसंद भी करते हैं। आपके ख्याल में मुस्लिम लीग नून यानी बरसरे इक्तदार पार्टी के जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं वो कितने शदीद हैं और इनके क्या असरात पड़ेंगे आइंदा आने वाली सियासत के ऊपर? जैसा कि आपने देखा, ब्रिगेडियर इमरान मलिक ने भी किसी पुरानी चीज का हवाला नहीं दिया, पुरानी चीजों के बारे में हम जानते हैं, यहाँ से आगे किस तरफ उसके बारे में बात कीजिए।
देखिए बेहजत, ये सिर्फ मुस्लिम लीग एन का अलमिया नहीं है, ये किसी भी पॉलिटिकल, देखिए मुस्लिम लीग एन जो है वो मुस्लिम लीग नवाज है, ये पूरी पार्टी रिवॉल्व करती है नवाज शरीफ की पर्सनालिटी के इर्द गिर्द। नवाज शरीफ खुद भी अभी जो पूरी स्ट्रगल कर रहे हैं, जिसको ब्रिगेडियर साहब डेमोक्रेटिक कहें या अनडेमोक्रेटिक कहें या उसको एक एजिटेशन कहें, लेकिन वो पॉलिटिकली सर्वाइव रहने के लिए कर रहे हैं, अपने सर्वाइवल के लिए कह रहे हैं, कर रहे हैं कि बेशक वो अगर पार्लियामेंट के सीन से ना अहल हो चुके हैं, जिसको वो रिव्यू भी पिटिशन में दायर कर चुके हैं कि वो फैसला ये है कि उसको रिव्यू किया जाए, उसके बावजूद वो अपनी प्रेजेंस को शो कर रहे हैं। जो ये इख्तलाफात है वो भी ये है कि हु विल बी द नेक्स्ट, इसी वजह से यह है कि शहबाज शरीफ की फैमिली में भी आए, उनको बार बार कहना पड़ रहा है कि जी हमारी फैमिली में कोई इख्तलाफात नहीं है। कल मरियम नवाज ने भी ट्वीट किया, लेकिन उसके बावजूद जो ग्राउंड पर रियलिटी है वो ये है कि जो यास्मीन राशिद थी उनकी इतनी स्ट्रांग पोजिशन नहीं थी, लेकिन क्योंकि पीएमएलएन की एक मोस्टर वहां पर नहीं चल रही कैंपेन अपने अंदरूनी इख्तलाफात की वजह से, तो वो अब वहां पर पेस पकड़ रही है। इसी तरह आप देखें कि कल उनका अपना मिनिस्टर जो कि था परवेज रशीद, उसने कहा, उसने ब्लेम किया इंटीरियर मिनिस्ट्री को, इंटीरियर मिनिस्ट्री का हम आज समझ रहे थे कि एक बड़ी ब्लास्टिंग किस्म की आएगी,
जी उसका बात कर ली हमने ना,
ने कहा कि नहीं और मैं उन बातों को जाहिर नहीं करना चाहता। तो वो सारी बातें ये है कि कयादत का उनको सबको पता है कि वो जिस अम्ब्रेला के अंडर खड़े हैं वो अम्ब्रेला अभी उतनी उनको शेल्टर देने के लिए ना काफी है, इसलिए ये सारा कुछ उभर रहा है।
इम्पैक्ट क्या होगा आने वाले दिनों में, इम्पैक्ट क्या होगा?
इम्पैक्ट ये होगा कि ये टूट बूट का शिकार होगी अगर मियां नवाज शरीफ पॉलिटिकल सिनारियो से हट जाते हैं, वो नहीं काम रख पाएंगे अपनी गिरफ्त को, चाहे वो कितना भी उनका हो, लेकिन बहरहाल ये है कि ये इधर से उधर हो जाएगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग का आप देखेंगे, पाकिस्तान के शुरू होने के बाद ही ये है कि उसको हमेशा होल्ड उसने किया है जो कि पावर में रहा है। यहाँ पर यह है कि पावर का हमें स्प्लिट का नजर आ रहा है कि पावर जाएगी कहाँ की, क्योंकि अगर पूरी मियां साहब की फैमिली क्रश हो जाती है, जिस तरह के वो कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट की साजिश है कि छोटे भाई को भी हटाया जाए मॉडल टाउन की वजह से, या बड़े भाई को आप हटा चुके हैं, पूरी फैमिली को हटाया जाए, तो फिर उनका नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर हमें नहीं नजर आ रहा। आप ये देखें कि अभी जो चौधरी याकूब का जो सदर मुंतखब होने पर, हालांकि वो सीनियर नायब सदर थे, उनका एक बिल्कुल ही एक सीधा बनता था, लेकिन उस पर भी तहफुजात उठाए, और उनके जो वफादार तरीन जो कारकुन है ख्वाजा साद रफीक, उन्होंने भी तहफुजात का इजाज किया। तो वो ये है कि बेचैनी हो रही है, इट इज वेरी नेचुरल, जिस तरह से यहाँ पर एक मोनार्क सेटअप होता है हमारी सारी पॉलिटिकल पार्टी का, कि अगर आप लीडरशिप चले गए तो आपकी पार्टी भी
खत्म होने का इम्कान होता है, या उसको बड़ा धचका लगने की बात होती है। आसिम यूसुफ से यहाँ पर वाशिंगटन में मुकीम है, एक गैर जानबदार तजिया कार हैं, पाकिस्तान के, अफगानिस्तान के, जनूबी एशिया के हालात पर बात करते हैं, उसके बारे में तजिया इनका होता है। आप आसिम साहब ये बताइएगा डॉक्टर साहब के, यहाँ रहते हुए अमरीका में जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है वो पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल के बारे में किस तरह से सोचती है, और क्या आपको उसका के सूरत नजर आती है यहाँ पर, उनकी सोच की क्या सूरत नजर आती है?
देखिए इस तरह है कि जो कम्युनिटी है यहाँ पे पाकिस्तानी, उनको तो एक तश्वीश है, वो चाहते हैं कि एक स्टेबिलिटी जो पहले जो पिछले कई सालों से आ रही है, वो स्टेबिलिटी जो है वो इस वक्त खतरे में है, और इनको इस बात से तश्वीश है क्योंकि यहाँ पे जो पाकिस्तानी मुकीम है वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान एक सिविलियन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो, और वहाँ पे जो फौज ने जितना पास्ट में वो किया है, इन्वॉल्वमेंट किया है, वो इन्वॉल्वमेंट खत्म हो जाए और फौज जो है वो अपना जो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल जो किरदार है वो अपना अख्तियार कर ले, जो उनकी बॉर्डर की हिफाजत है और जो जो डिजास्टर मैनेजमेंट में जहाँ पे उनका बहुत बहुत اچھا کردار ہوتا ہے وہ اپنے اس کردار کو ادا کر لیں, اور جو سیاست ہے اور پولیٹیکل افیئرس ہے اور ڈپلومیٹک افیئرس ہیں ان سے جو ہے وہ پیچھے ہٹ جائیں. لیکن اس وقت ان میں تشویش یہ ہے کہ جس طرح پچھلے 2-3 سال سے وہ دیکھ رہے ہیں کہ جو فوج ہے ان کا کردار کافی سامنے آ رہا ہے. اور
یوسف صاحب, یہاں میں ایک تھوڑی سی بات آپ کو وہ کہوں گی, کیونکہ ہم بہت کھل کے بات نہیں کر رہے. اسٹیبلشمنٹ کی بات کیجئے, جمہوری اداروں کی بات کیجئے, خاص طور پر کسی ایک ادارے کا نام لے کر ہم بات نہ کریں تو میرا خیال ہے ذرا مناسب ہوگا. ویسے تو فوج کی طرف پیروی کرنے کے لیے اس وقت برگیڑ صاحب موجود ہیں, جن کو یہی کہا کہ غیر تجزیہ کار جانبدار اس کے ساتھ وہ بات کریں کہ فوج اور سول حکمرانوں کے کیا آپس میں اختلافات ہیں. تو پاکستانی کمیونٹی جو یہاں پر سوچتی ہے اس کا کہنا یہی ہے کہ کچھ اداروں کو اپنی حدود میں رہ کر کام کرنا چاہیے اور جمہوری اقدار کے اندر دخل نہیں دینا چاہیے. جی آگے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
تو یہی میں کہہ رہا تھا, اور یہاں پہ جو ہے وہ کھل کے لوگ بات کرتے ہیں تو اسی وجہ سے میں ان کی پیروی اس طرح کر رہا تھا کہ یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ جو پاکستانی ہے وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جو وہاں پہ جو سویلین حکومت ہے اور ڈیموکریسی کو اس وقت جو خطرہ ہے وہ کسی طرح سے ختم ہو جائے اور جو ڈیموکریٹک پروسیس ہے وہ اسی طرح جاری رہے جو کہ پچھلے کئی سالوں سے آ رہا ہے. اور جس طرح ایک حکومت نے دوسرے حکومت میں ٹرانزیشن کیا تھا پیسفلی, تو وہ یہی چاہتے ہیں کہ یہ جو پہلے تو یہی چاہتے تھے کہ جو گورنمنٹ ہے وہ اپنا ٹائم پورا کر لے, لیکن وہ تو نہیں ہوا. تو وہ اب یہی کہہ رہے ہیں کہ اسمبلیز جو ہیں وہ ایٹ لیسٹ اپنا ٹائم پورا کر لیں اور یہ جو پروسیس ہے اس میں کوئی خلل جو ہے وہ نہ آئے. اور جو وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ جو امریکہ میں یہاں پہ جو مقیم پاکستانی ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ امریکہ کا جتنا کردار ہے وہ اس میں اپنا کردار ادا کر رہے تاکہ یہ جو ڈیموکریٹک پروسیس ہے یہ اسی طرح
اس کو نقصان نہ پہنچنے پائے. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ان کی حکومت نے 16 برس سے افغانستان میں جاری جنگ سے متعلق فیصلہ کر لیا ہے. یہ کیمپ ڈیوڈ میں قومی سلامتی سے متعلق مشیروں کے ساتھ ملاقات ہوئی جمعے کے روز صدر ٹرمپ کی, اور انہوں نے ہفتے کے روز, جیسا کہ وہ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں لکھتے ہیں, کہ اپنے باصلاحیت جنرلوں اور فوجی کمانڈروں کے ساتھ انہوں نے ایک اہم دن گزارا جس میں افغانستان سمیت کئی معاملات پر فیصلے کیے گئے. اور جمعے کے روز جو کیمپ ڈیوڈ میں ہونے والی مشاورت تھی اس میں امریکی فوج کے اعلی افسروں کے علاوہ نائب صدر مائک پینس اور وزیر دفاع جیمز میٹس بھی شامل تھے. وائٹ ہاؤس کی ترجمان سارا ہکبی سینڈرز نے جمعے کے روز صحافیوں کو بتایا تھا کہ ٹرمپ حکومت کی جنوبی ایشیا سے متعلق نئی حکمت عملی کو تفصیلات جلد جاری کر دی جائیں گی, جس میں ان کے بقول امریکی مفادات کا تحفظ یقینی بنایا گیا. سارا ہکبی نے یہ بھی کہا کہ صدر تمام آپشنز کا بغور جائزہ لے رہے ہیں اور وہ جلد امریکی عوام, امریکہ کے اتحادیوں اور دنیا کو مناسب وقت پر اس سے آگاہ کر دیں گے. گو کہ سارا کبھی نے خاص طور پر افغانستان کا نام نہیں لیا, لیکن تجزیہ کار سمجھتے ہیں کہ افغانستان میں 16 سال سے جاری جنگ ہی جنوبی ایشیا سے متعلق امریکی پالیسی میں سر فہرست مسئلہ ہے. تو یہ تھا کچھ اس کا پس منظر جس کے بارے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں. سمیع یوسف زئی نے ہمیں اب ہمارے ساتھ دیا ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ افغانستان اور پاکستان کے امور پر ایک بڑی معتبر آواز ان کو خیال کیا جاتا ہے, اور بہت بڑے کلیدی روزناموں اور میڈیا آؤٹ لیٹس کے ساتھ ان کا تعلق ہے, جس میں ان کی تجزیے چھپتے بھی ہیں اور وہ بات بھی کرتے ہیں. سامی بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ ہی سے آغاز کرتے ہیں. آپ کے خیال میں امریکی انتظامیہ کو افغانستان کے بارے میں پالیسی ترتیب دیتے ہوئے اتنا وقت کیوں لگا؟
اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس وقت افغانستان کے بابت پریزیڈنٹ ٹرمپ اور کہ غیر ملٹری انتظامیہ اور ملٹری کا جو سوچ اور اپروچ ہے اس میں تضادات پائے جاتے ہیں, اور اسی وجہ سے کافی ٹائم لگا ٹرمپ کو افغانستان اور بالخصوص افغانستان پاکستان اور اس ریجن کے بابت جس کی جو بھی امریکی پالیسی ہو ایک دوسرے کے ساتھ ان کا ایک ربط ہے. تو میرے خیال میں اس وقت امریکہ کا جو ملٹری جو لوگ ہے جو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان میں ان کا جو جو ڈیوٹی تھا یا اس کا جو مشن تھا وہ ابھی تک پائے تکمیل تک نہیں پہنچا, اور باوجود کہ جب امریکہ اور نیٹو کے 1,00,000 افواج تھے اس کے باوجود بھی افغانستان میں جو طالبان کو سرکوب کرنا تھا ان کو شکست دینے پہ وہ تو نہیں ہو سکے, لیکن اس کے باوجود ملٹری یہ چاہتے ہیں کہ افغانستان میں آپ بھی رہے. ان کا خیال جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کو جو ان کا جو پروپوزل ہے وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے افغانستان میں اس وقت القاعدہ نہیں ہے, ریجن میں القاعدہ جو ضروری جو عنصر تھا وار اینڈ ٹیرر میں وہ تقریباً ختم ہو چکے, لیکن اس کے القاعدہ کے واپس آنے, داعش کے اس علاقے میں موجودگی اور رشیا اور چائنا کے ساتھ امریکہ کے جو تعلقات کی نوعیت ہے اس کو دیکھتے ہوئے ملٹری جو ہے وہ اسٹرانگلی یہی سجیسٹ کر رہی ہے کہ افغانستان میں افغانستان کی حکومت کو سپورٹ کرنا چاہیے اور افغانستان کے لیے مزید کچھ افواج بھیجنا چاہیے. لیکن ٹرمپ کو تھوڑا سے ان کے بھی تحفظات ہیں, ان کا یہ خیال ہے, وہی خیال ہے کہ ایک لڑائی اگر ہم 16 سال سے نہیں جیت سکتے اب کیسے
مزید کریں گے.
اس کے علاوہ جو سب سے جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ اگر افواج بھجوا دے تو اس کا کیا ہوگا, اور تیسرا جو ہے کچھ رپورٹ ایسے بھی ہے کہ اس وقت طالبان چونکہ وہ ایک افغانستان کے اندر ایک خوفناک ملٹری فورس ہے جو افغان حکومت کے خلاف مر رہے ہیں, لیکن ان کے انٹرنیشنل ٹیررزم کے روٹس بہت کم ہیں. تو اب ملٹری جو ہے نا وہ ٹرمپ کو یہی کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر داعش واپس آ سکتے ہیں, القاعدہ واپس آ سکتے ہیں, لیکن میرے خیال میں ٹرمپ کے ذہن میں یہ ہے کہ شاید جو افغانستان کے بابت جو ان کے جو ملٹری لوگ ہیں شاید داعش کو ایگزیجریٹ کر کے ان کو کنوینس کر رہے ہیں کہ یہاں پر ملٹری رکھنا چاہیے, تو اسی وجہ سے وہ بھی گومگو کے صورتحال سے دوچار ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ملٹری کا سوچ تو یہ ہے کہ یہاں پر مزید افواج بھی بھیجنا چاہیے اور مزید افغانستان کی جو حکومت ہے ان کو مزید ملٹری ایڈ بھی دینا چاہیے, لیکن ٹرمپ ابھی کوئی واضح فیصلہ کرنے میں کافی ان کو ٹائم لیا ہے, ابھی بھی واضح خط و خال واضح نہیں ہے کہ وہ کیا کریں گے, لیکن ظاہری بات ہے ایک بہت ہی اہم ڈیسیجن ہوگا اس ریجن کے لیے, بالخصوص افغانستان کے لیے.
سمیع میرے ساتھ ہے, ایک سوال مجھے اور کرنا ہے, باقی ہم تجزیہ کاروں کے کوئک کامنٹ لیتے ہیں کیونکہ یہ سیگمنٹڈ پروگرام ہوتا ہے, تو اس میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم جلدی جلدی بات کریں پس منظر بیان کیے بغیر. تو برگر ملک, آپ یہ بتائیے گا کہ گزشتہ روز امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ نے بھی پاکستان میں فوجی اور سول حکام سے ملاقاتیں کی ہیں, آپ کے خیال میں پاکستان کا رول اس نئی پالیسی میں کتنا اہم ہوگا؟
دیکھیے, پاکستان کا رول تو کلیدی ہوگا, جو بھی پالیسی یونائٹڈ اسٹیٹس ابھی اڈاپٹ کرتی ہے افغانستان کے لیے. میں اس بات سے ذرا اختلاف کرتا ہوں کہ یہ یونائٹڈ اسٹیٹس کی افغان پالیسی نہیں ہوگی, یہ افغانستان پاکستان ریجن کی جو پالیسی بنتی ہے وہ بنے گی, جو کہ یونائٹڈ اسٹیٹس ابھی
جی وہ یہی بات ہو رہی ہے کہ اس کو کہتے ہیں جنوبی ایشیا کے لیے پالیسی, جی
اس کو ریویو کر رہے ہیں
جی.
ابھی تک جو صورتحال یہ ہے, میں بہت جلد آپ کو بتا دیتا ہوں, جو لگتا ہے یہ ہے کہ یو ایس ملٹری جو ہے اپنا اسٹریٹجک ڈائریکشن لوز کر چکی ہے افغانستان میں. اب یونائٹڈ اسٹیٹس کو یہ ڈیفائن کرنا چاہیے اس پالیسی ریویو میں کہ وہ ان کی ڈیزائرڈ اینڈ اسٹیٹ کیا ہے, کہ کیا چیز کیا حالات ہوں گے جو یہ بتائیں گے کہ ہاں امریکہ کی جو افواج جو ہیں یہاں پہ وہ سکسیزفل ہو گئے ہیں یا جنگ انہوں نے ایک سکسیزفل طریقے سے ختم کر لی ہے, وہ کیا سچویشن ہوگی, وہ کیا اہداف ہوں گے, آبجیکٹیو ہوں گے جن کو اچیو کرنے کے بعد یہ سچویشن آئے گی. تو یو ایس کو یہ جو اینڈ اسٹیٹ ہے یہ ڈیفائن کرنی پڑے گی. دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس اینڈ اسٹیٹ تک پہنچنا کیسے چاہتے ہیں, کیا ایک وہ ریجنل سولوشن چاہتے ہیں. ریجنل سولوشن میں یہ تو یہ ہے کہ چائنا, رشیا, پاکستان, ایران یہ سب شامل ہوں, تو یہ تو شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے ساتھ ان کو بات چیت کرنی پڑے گی. اگر وہ ریجنل سولوشن نہیں چاہتے, وہ بائیلیٹرل چاہتے ہیں, تو کیا وہ پاکستان کے ساتھ تعلقات بڑھا کر اور پاکستان کو استعمال کرنا چاہتے ہیں؟ تو اگر پاکستان کو استعمال کرنا ہے تو پھر وہ کیسے کریں گے؟ اور اگر بائیلیٹرلی بھی وہ اس کو ریزالو نہیں کرنا چاہتے تو کیا وہ سولو فلائٹ کو جاری رکھیں گے؟ اور سولو فلائٹ اگر جاری رکھتے ہیں تو پھر کتنی فوج چاہیے ہوگی؟ 1.5 لاکھ فوجی جو پہلے تھے وہاں پہ وہ تو کامیاب نہیں ہو سکے, تو کیا 3-5 ہزار فوجی اور کامیابی ان کو جلا دیں گے؟ اور آخری بات یہ کہ اگر پاکستان کو ایک بطور ایک مینز استعمال کرنا چاہتے ہیں اپنے اسٹریٹجک آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے لیے, تو پاکستان کو کس طرح سے وہ اپنے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے استعمال کریں گے؟ کیا ڈرا دھمکا کر کوئرس کر کے کریں گے, یا پاکستان کو وہ کوآپٹ کریں گے, پاکستان کی کوآپریشن کے ساتھ کرنا چاہیں گے یا بغیر پاکستان کے جانا چاہیں گے؟ تو یہ چند جو بہت ہی امپورٹنٹ چیزیں ہیں, یہ اس پالیسی کا بہت لازمی حصہ ہونا ہوگی. دوسری بات رہ گئی جنرل پوٹل کی وزٹ جو تھی پاکستان میں, وہ بہت کامیاب رہی, ان کو ان کی آرمی چیف, پرائم منسٹر سے باتیں ہوئی اور وہ نارتھ وزیرستان بھی گئے. مگر ایک بات جو وہاں پہ بہت امپورٹنٹ تھی وہ میں آپ سے جلد سے بتا دوں, کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو چاہیے کہ وہ دوسرے ممالک میں پاکستان کی ٹیریٹری استعمال نہ ہو کہ وہاں سے لوگ جا کر دوسرے ممالک میں جیسے افغانستان اور انڈیا کو جیسے وہ کہتے ہیں, حالانکہ ہم انڈین ہیلڈ کشمیر کو انڈیا کا حصہ نہیں سمجھتے, مگر وہ ایک ون سائڈڈ بات کر رہے ہیں. انہوں نے یہ بات نہیں کی کہ افغانستان سے جو لوگ استعمال ہو رہے ہیں اور پاکستان کے اندر حملے کر رہے ہیں ان کے بارے میں انہوں نے کچھ نہیں کہا. جی. ایران سے جو لوگ انڈیا کی سپورٹ کے ساتھ پاکستان میں آ کر انٹرفیئر کر رہے ہیں اور حملے کر رہے ہیں,
جی بلکہ ملک ہم نے
ان کی بات نہیں کی.
جناب بوٹل کے
بیلنس اور ان بائیسڈ ویو آنا چاہیے امریکہ کی طرف سے.
اچھا شمع جنیجو سے بات کرتے ہیں. ہم نے کل جنرل ووٹل کی جو چونکہ دورہ ان کا کل تھا تو کل اس بارے میں کافی تفصیل سے بات کی تھی اپنے پروگرام میں. شمع, آپ دہشت گردی کے ساتھ ساتھ جنوبی ایشیائی خطے میں موجود مسائل پر بھی کام کرتی ہیں, آپ کے خیال میں اس نئی پالیسی کے اہم خد و خال میں کیا تجویزیں سامنے آنے کا امکان ہے؟ کچھ چیزیں آپ سنتی آ رہی ہیں, ابھی ڈاکٹر عاصم یوسف زئی سے بھی پوچھیں گے اور پھر اسی سلسلے میں آخری سوال ہم عاصم یوسف زئی سے کریں گے.
بہرحال دو باتیں ہیں, پہلے تو میں آپ کو یو ایس کا پرسپیکٹیو بتاؤں گی بریفلی کیونکہ آپ کا ٹائم بہت قیمتی ہے, اور دوسرا میں پاکستان کا بتاؤں گی. ٹرمپ پالیسی, جب سے ٹرمپ آئے ہیں جنوری میں, وہ ایک بزنس مین ہے, وہ امریکہ کو بھی اپنے بزنس کے کارٹون کے طور پر چلا رہا ہے. وہ سب سے پہلے, میں نے دو مہینے پہلے اپنے کالم میں لکھا تھا کہ وہ جب اس نے ناٹو سے بھی کٹ کیا, یو این سے بھی فنڈ کٹ کیے, وہ اب افغان پالیسی کو بھی ریویو کر رہا ہے, اور اس نے یہ کہا ہے کہ اتنے جو ہم نے بلینز آف ڈالر جھونکے ہیں تو اس کے بعد اسٹیبلٹی کیا آئی ہے, ہم نے کیا پایا ہے. ظاہر ہے جو یو ایس کے جو اتھارٹیز تھے ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. تو میں نے دو مہینے پہلے یہ لکھا تھا کہ پاکستان کو ایک بیڈ بوائے کے طور پر پورٹری کیا جائے گا, اور جتنے بھی یو ایس کی پالیسی کے افغانستان میں فیلیورز ہیں اس کا پورا ذمہ دار ہمیں ٹھہرایا جائے گا. میں بریگیڈیئر ملک کی بات سے بالکل ڈس ایگری کرتی ہوں, جو کہ انہوں نے کہا کہ کامیاب دورہ رہا ہے. ملاقاتوں کو آپ کامیاب نہیں کر سکتے, کیونکہ ابھی جو یو ایس کا جو ڈاکٹرائن آف ایکسپشنلزم ہے پاکستانی ڈپلومیسی پر, وہ اب انہوں نے کمپلیٹلی اس کو دراز میں بند کر کے رکھ دیا ہے, اور اب ہم پر بہت زیادہ ایک کوئرسیو آ رہی ہیں, سینکشن بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ ہم لوگ بد قسمتی سے چاہے ہم کتنا بھی ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں, ہم لوگ یو امیرکنز کو یہ کنوینس کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں کہ افغانستان سے دہشت گردی ہو رہی ہے. جس طرح ابھی بریگیڈیئر صاحب نے کہا کہ وہ یہ نہیں کہتے کہ پاکستان وہاں سے آ رہی ہے, اس لیے کہ ہم ان کو کنوینس نہیں کر پا رہے. ہماری جو بھی اتھارٹیز وہاں پر بیٹھتی ہیں سم ہاؤ, یس آئی ڈونٹ نو کہ وہ کس طرح سے وہ بات کرتی ہیں, لیکن وہاں پر وہ جا کر کمپلیٹلی فیلیور, کیونکہ جب ٹیبل پر وہ رکھتے ہیں کہ جی آپ نے یہ کیا ہے اور ہماری طرف سے یہ ہوا ہے, تو جو ہماری طرف جو الزامات کا پلڑا ہے وہ بہت زیادہ.
جی اس بارے میں آپ کو یاد ہوگا, پتا نہیں اس روز ہمارے پروگرام میں تھیں یا نہیں, کہ اس دن ہم یہی بات کر رہے تھے
اور
یہ ہم بات ہم کر چکے ہیں اس بات کے بارے میں کہ پاکستان کیوں نہیں اپنی پوزیشن واضح کر سکتا کہیں پہ, اس کو بھی تو سالڈ ہو کے بھرپور انداز میں اپنے آپ کو یہ منوانا پڑے گا.
ابھی ہمارے جو سویلین وزیر خارجہ کا ایک بہت بڑی ڈیمانڈ تھی, ہم ابھی جو ان کا آیا ہے اس میں خواجہ آصف کا کوئی اتنا بڑا رول نہیں تھا. 14 اگست کو ہم نے افغان پریزیڈنٹ نے وش نہیں کیا, اور اس کے بعد تہمینہ جنجوہ جب ملی ہے تو انہوں نے باقاعدہ اس کی شکایت کی ہے کہ آپ نے انڈیا,
لیکن کل شمع کل جی لیٹسٹ
اسی طرح یہ تھا کہ یو ایس کو بھی انہوں نے کہا, لیکن بات یہ کہ ہم ایک کنوینسنگ پوزیشن پر نہیں ہیں.
اچھا,
ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہماری ڈپلومیسی کہاں پر فیل ہو رہی ہے.
جی ڈپلومیسی کہاں پر فیل ہو رہی ہے, یہ بات اس نقطے کو لے کر ہم آگے چل سکتے ہیں, کیونکہ یہی چاہتے ہیں کہ کوئی نئی بات سامنے آئے, کیونکہ یہ باتیں ہم ہمیشہ کرتے آ رہے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان ایک دوسرے کو جو مورد الزام ٹھہراتے ہیں, لیکن امریکہ کا جو رویہ ہے ان دونوں کے بارے میں اس کو اپنی اپنی جگہ پر کنوینس کرنا مشکل لگتا ہے. اس کی کیا وجہ ہوتی ہے, اس کے اوپر غور کرنے کی اور اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے دونوں ملکوں کے لیے. لیکن جو تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ کل افغانستان کے نائب وزیر خارجہ اور تہمینہ جنجوہ کے درمیان بات ہوئی ہے, اور دونوں نے کوآرڈینیٹڈ ایفرٹس کرنے کی بات کی ہے. اب اس کے لیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں پر اس وقت جو امریکی حکام کا دورہ تھا اس کے پس پردہ وہ بات بھی ہو سکتی ہے جس کے بارے میں ہم کل بات کر چکے ہیں. ڈاکٹر عاصم یوسف زئی صاحب سے پوچھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, آپ میرے پروگرام میں بہت دفعہ آئے ہیں اور گزشتہ کئی دنوں سے ہم یہ جو پالیسی ہے اس کے امکانات اور توقعات پر بات کر رہے ہیں. کیا آپشنز ہیں امریکہ کی, جب وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری سینڈرز کے بارے میں کہ خطے میں امریکہ اپنے مفادات کو تحفظ دیتے ہوئے پالیسی مرتب کرے گا, اس کو کس طرح سے بیان کریں گے؟
اس وقت جو ہیں وہ تین آپشنس ہیں, اور بالکل صحیح فرمایا آپ نے کہ یہ جو ہے یہ ساؤتھ ایشین پالیسی ہے, جس میں پالیسی جو ہے یہ پاکستان افغانستان اور انڈیا کے لیے ہے. جو تین آپشنس ہیں افغانستان میں وہ اس وقت یہ ہیں کہ پہلا آپشن یہ ہے کہ جو جس طرح پہلے بتایا گیا تھا کہ تقریباً 4-5 ہزار مزید فوجی جو ہیں وہ بھجوائے جائیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اوپن اینڈڈ کمٹمنٹ ہو اور کٹ ٹائز وتھ پاکستان, پاکستان کی امداد بند کی جائے کمپلیٹلی مکمل طور پر, یہ پہلا آپشن ہے. دوسرا آپشن وہ یہ ہے کہ کچھ فوجی جو ہیں ان کو واپس بلایا جائے اور ان کی جگہ پہ پرائیویٹ سیکیورٹی کانٹریکٹرز جو ہیں ان کو بھیجا جائے, جس طرح بلیک واٹر کے طرف پہ عراق میں ہوا تھا. تیسرا جو آپشن ہے وہ یہ ہے کہ کمپلیٹ ودرال ہو جائے اور خطے سے جو ہے وہ افغانستان سے کمپلیٹ ودرال ہو جائے. یہ تین آپشن جو ہیں وہ ظاہر اور ہیں, چونکہ جس طرح شمع نے بتایا کہ ٹرمپ جو ہے وہ ایک بزنس مین ہے, وہ چاہتے ہیں کہ جو افغانستان کے منرلز ہیں ان کو ان کی جو ہے نظر اس وقت ان پہ ہے کہ ان کو کس طرح سے ایکسٹریکٹ کیا جائے, تاکہ یہ جو یو ایس نے $1 trillion خرچ کیے ہیں اور 3,000 فوجی جو ہے وہ لوز کیے ہیں, تو ان کے جو جتنے خرچ ہوئے ہیں کم از کم ان سے کچھ فائدہ جو ہے وہ اٹھایا جائے. اس وجہ سے ٹرمپ جو ہے وہ اس وقت اس موڈ میں ہے کہ کسی طرح سے اسٹیبلٹی اتنی آ جائے کہ یہ جو منرلس ہیں, خاص کر ریئر ارتھ جو یہاں پہ منرلس ہیں جو کہ بیٹریز میں یوز ہو اور جو کہ اور ٹیکنالوجیز ہیں بہت زیادہ یوز ہوتی ہیں, جس سے اس وقت صرف چائنا کی مناپلی ہے. تو جب اشرف غنی کی ملاقات ہوئی تھی سعودی عرب میں ٹرمپ کے ساتھ, انہوں نے یہ پیچ کیا تھا کہ ہمارے پاس یہاں پہ اتنے منرلس ہیں کہ یہ سارا جو گیم چینجر کے طور پہ استعمال کیا جا سکتا ہے. تو اسی وجہ سے ٹرمپ جو ہے وہ اس بارے میں ابھی سوچ رہے ہیں کہ یہ جو منرلس ہیں ان کو کس طرح سے ایکسٹریکٹ کیا جائے. اب سٹیون جو بینن ہے جو چیف اسٹریٹجسٹ ہیں, ان کے آؤٹ ہو جانے کی وجہ سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ ایک کمبینیشن ہوگا, جو پرائیویٹ کانٹریکٹرس ہیں وہ چلے جائیں گے زیادہ اور فوجی جو ہیں وہ مزید نہیں جائیں گے. میرا یہی خیال ہے اس وقت. بینن جو تھا وہ کمپلیٹ ودرال کے اس میں تھا, کیونکہ وہ جنگ مزید آگے نہیں لے جانا چاہتا تھا. تو یہ ایک اس وقت سیکیورٹی آپشنز بن رہی ہیں, لیکن ان پورے آپشنز میں اگر آپ دیکھیں تو جو سیکرٹری میٹس ہیں, ڈیفینس سیکرٹری جو ہیں, انہوں نے یہ اتورائز نہیں کیا ہے کہ پاکستان میں جو افیکٹو اسٹیپس اٹھائے ہیں افغانی گروپ کے اگینسٹ اور افغان طالبان کے اگینسٹ, اور اسی وجہ سے انہوں نے جو کوالیشن فنڈز ہیں ان کو اسٹاپ کیا ہے. تو اس سے پاکستان کو ایک انڈیکیشن ملنا چاہیے کہ صورتحال جو ہے وہ پاکستان کے لیے اچھی نہیں ہے. دوسری بات جو ہے, یہ ابھی وٹیل جو گئے ہیں, جو سینٹ کام کے جو چیف ہیں وہ گئے ہیں, تو وہ وزیرستان بھی گئے تھے, وہ بیسیکلی یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ ابھی تک کتنا پروگرس جو ہے وہ ہوا ہے ٹیرر کے اگینسٹ, اور میرا نہیں خیال ہے کہ وہ جو ہیں وہ کوئی اچھی خبر دیں گے.
جی, آپ کے خیال میں پاکستان کا رول اس میں کم ہوتا چلا جائے گا, کیونکہ ہمارے پاس
بہت ہی کم ہوتا چلا جائے گا. دوسری جو آخری بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو کشمیر بیس جو آرگنائزیشن ہیں, جس کو ابھی ٹیرر آرگنائزیشن ڈکلیئر کیا جا رہا ہے, یہ بھی ایک انڈیکیشن ہے پاکستان کے لیے
کہ اس کا رول محدود ہو جائے گا. بہت بہت شکریہ یوسف زئی صاحب. سمیع یوسف زئی سے میرا آخری سوال ہے, ہماری سیگمنٹ کے محض 1.5 منٹ باقی ہے. سمیع, جن آپشنز کے بارے میں بات کی جا رہی ہے, جن کی طرف ابھی ڈاکٹر یوسف زئی نے بھی حوالہ دیا ہے, ان میں فوجیوں کی تعداد, افغانستان میں ان کے قیام کی مدت, اور ایک اور نقطہ جو بڑا اہم طور پر سامنے آیا وہ پرائیویٹ کانٹریکٹرز کو سیکیورٹی سونپنے کا, جس کے بارے میں افغان لیڈروں نے اپنے تحفظات کا اظہار بھی کیا, کیونکہ اس میں قانونی سطح پر بھی مسائل موجود ہیں. اس امکان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دو منٹ ہمارے پاس.
میرے خیال میں یہ انتہائی غیر سنجیدہ پلاننگ ہے یا اسٹریٹجی ہے اگر وہ پرائیویٹ کانٹریکٹر کو بھیج رہے ہیں. لیکن میرے خیال میں جو چیز امریکہ کی طرف سے ہو, ایٹ لیسٹ افغانستان کا جو پریزیڈنٹ ہے اشرف غنی صاحب, جو کہ بہت زیادہ یعنی امریکہ کے میٹرز پر, افغانستان میں امریکہ کے جو سچویشن ہے یا اس کے پر کافی نرم رویہ رکھتے ہیں, اس کی طرف سے میرے خیال میں اگر امریکہ بالکل کہہ دے کہ ہم افواج نہیں بھیجتے, کانٹریکٹر بھیجوا رہے, تو میرے خیال میں وہ ان کے لیے بھی ایک جسٹیفیکیشن بنائیں گے. لیکن افغانستان کے اندر جو پولیٹیکل فورس ہے, جو پارلیمنٹ ہے, جو سابقہ پریزیڈنٹ کرزئی صاحب ہے یا حکمت یار صاحب ہے, انہوں نے کافی سخت الفاظ میں اس کی مخالفت کی ہے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اشرف غنی صاحب بھی اس کے مخالفت کریں گے, وہ کوئی اس کے لیے ایک ہیلا بہانہ ڈھونڈ لیں گے. جو کہ دوسری ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ واقعاً ایسا صورتحال بن جائیں گے لیکن بہرحال یہ جتنے بھی آپشنز ہیں مزید افواج بھجوانا یا جو موجودہ افواج ہے ان کو ان کے لیے مزید کیپیسٹی کچھ لوگوں کو بھیجنا یا افغان فورسز کے لوگوں کو ٹریننگ کے لیے آفیسرز کو امریکہ بھیجنا, تو یہ سب آپشن موجود ہے. لیکن بہرحال جو سب سے اہم ہے, اگر 5,000 بھجوا دے یا 10,000 بھجوا دے, افغانستان میں جو لڑائی کا جو نیچر ہے وہ تبدیل نہیں ہو رہے. اسی طرح لڑائی رہیں گے افغانستان میں, جنگ رہیں گے, افغان مریں گے, نہ طالبان یہ لڑائی جیت سکتے ہیں, نہ افغان حکومت مکمل طور پر اس لڑائی کو جیت سکتے ہیں. اور جو نقصان ہوگا وہ وہی ہوگا کہ افغانستان کا جو لڑائی ہے, جو وار ہے, جو کہ چار دہائی کے بعد آپ پانچویں دہائی میں شامل ہو رہی ہے, اور افغانستان کے لیے سب سے بری خبر یہی ہے.
بہت بہت شکریہ سمیع یوسف سے ہمارے ساتھ تھے. ڈاکٹر عاصم یوسف سے یہاں واشنگٹن سے ہمارے ساتھ تھے. ایک چھوٹا سا ہم وقفہ لیتے ہیں, اس کے بعد ہم اسپین کے دہشت گرد حملوں کے بارے میں جو صورتحال ہے اس وقت تازہ ترین اس بار بات کریں گے. تو ایک چھوٹا سا وقفہ اور اس کے بعد آگے چلتے ہیں.
سامعین, ہمارے پروگرام میری کہانی کا دن جمعرات کے بجائے اب بدھ ہو گیا ہے.
تو ہر بدھ کو پاکستان میں رات 9 سے 9:30 بجے اور بھارت میں 9:30 سے 10 بجے تک سنیے ہمارا پروگرام میری کہانی.
اور ہمارا پروگرام کچھ تو کہیے بدستور ہفتے کے روز آپ سن سکتے ہیں, لیکن وقت اس کا بھی تبدیل ہو چکا ہے اور اب یہ پروگرام آپ سنیں گے پاکستان کے وقت مطابق رات 9 اور بھارت میں 9:30 بجے. ہر بدھ کو پروگرام میری کہانی اور ہر ہفتے کو پروگرام کچھ تو کہیے میڈیم ویوز 972 کلو ہرٹز پہ.
آپ یہ پروگرام اردو سروس کے فیس بک پیج پر لائیو بھی سن سکتے ہیں اور اس دوران اپنے میسجز ہمیں بھیج سکتے ہیں. ہمارا فیس بک ایڈریس ہے www.facebook.com/voaurdu.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش کیا جا رہا ہے جہاں رنگ, اور اس وقت ہم کچھ پروگرام کے اگلے حصے کی طرف ہم بڑھے ہیں. ابھی ہم بات کر رہے تھے پاکستان میں سیاسی منظرنامے کے بارے میں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے تجزیہ سنا ہمارے تجزیہ کاروں کا امریکہ کی افغانستان کے بارے میں جو پالیسی بنائی جائے گی. ظاہر ہے کہ جنوبی ایشیا کے لیے جو پالیسی ہے اس میں افغانستان کا معاملہ سر فہرست ہے جس کے بارے میں اس وقت غور کیا جا رہا ہے, اور مختلف تجزیہ کاروں کی رائے آپ نے سنی. تو اب ہم بات کرتے ہیں سیلون کے اسپین کے حملے کی, جس میں بارسلونا حملے میں ملوث مرکزی ملزم کی تلاش جاری ہے. ہم پوچھتے ہیں اپنی پروڈیوسر گل رخ سے. ہمارے ساتھ شمع جنیجو موجود ہیں, شمع اور ڈاکٹر زبیر اقبال اور برگر صاحب بھی ہیں. چلیے, بہت بہت شکریہ. برگر صاحب کو بھی ابھی ہمارا ساتھ دے دیں گے تاکہ وہ چونکہ یورپ میں کافی عرصہ کام کیا, انہوں نے ان سے بات کریں گے. ڈاکٹر زبیر اقبال یہاں واشنگٹن سے ہمارے ساتھ ہیں, جبکہ شمع ہیں لندن سے. اسپین کی پولیس نے یہ کہا ہے کہ جمعرات کو بارسلونا میں راہگیروں پر گاڑی چڑھا کر مہلک حملہ کرنے والے مشتبہ ڈرائیور کو شاید ابھی بھی زندہ ہے اور مفرور ہے. اس سے پہلے یہ اطلاعات ملی تھیں کہ مشتبہ ڈرائیور پولیس کے ساتھ جھڑپ میں مارا گیا. پولیس اب نے یہ کہتی ہے کہ وہ 22 سالہ یہ مراکشی نژاد یونس ابو یعقوب ہے, اس کو تلاش کر رہی ہے جو ممکنہ طور پر اس حملے کا منصوبہ ساز ہو رہا ہے. اس بارے میں گزشتہ پروگرام میں ہم نے کل بات کی تھی, اور چودھری اقبال نے ہم سے وہاں سے بات کی تھی بارسلونا سے, اور تازہ ترین صورتحال بتائی تھی. اس حملے میں کم از کم 14 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے تھے, اور شدت پسند تنظیم داعش نے بھی بارسلونا حملے کی ذمہ داری قبول کرنے کا دعویٰ کیا ہے. اس وقت سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں شمع سے. شمع, آپ لندن میں مقیم ہیں, گزشتہ کچھ عرصے سے یورپ دہشت گرد حملوں کا مرکز بنا ہے, گاہے گاہے ہمارے ان پروگراموں میں آپ اس پہ بات بھی کرتی آ رہی ہیں. کیا بنیادی وجہ ہے اس کی؟ کیا جو یورپ کے اندر ایک تارکین وطن کا مسئلہ ابھرا تھا, اس کے رد عمل کا, یورپ کے رد عمل کا یہ نتیجہ ہے, یا امیگرینٹس کے ساتھ جو وہاں پر رویہ رکھا جاتا ہے یہ اس کی وجہ ہے, یا اس کی اور کیا بنیادی وجہ ہو سکتی ہے؟
دو وجوہات ہیں. اگین, میں نے آپ کے پروگرامز میں کئی بار کہا ہے, میں نے سوشل میڈیا پر بھی کئی بار کہا ہے کہ یہاں پر یورپین اتھارٹیز ہیں یا برٹش اتھارٹیز ہیں, وہ ایک بات کو ٹیکل کرنے میں فیل ہو گئی ہیں.
جب یہ 9/11 کے بعد اسلاموفوبیا کا ایک ویو اٹھی تھی, چاہے وہ امریکہ میں ہو یا یورپ میں یا برٹن میں, انہوں نے اس کے بعد جو ایکسٹریمسٹ ایک طبقہ تھا اس کو انہوں نے زیادہ انہینس کیا, زیادہ ان کو پریویلیجز دی, زیادہ ان کو یہ تھا کہ نظر انداز کیا ان کے پروپیگنڈا کو صرف اس لیے کہ وہ اسلاموفوبیا کو کاؤنٹر کیا جائے. اس سے پھر یہ ہوا کہ جو ماڈریٹ مسلمز تھے, جو سینٹرسٹ تھے, وہ طبقہ بالکل پس گیا, یا جو ان کا جو رائٹ ونگ تھا وہ بہت زیادہ. یہاں پر دیکھیں کہ یہ بھی ابھی جو موراکن یوتھ ساری انوالو تھی, یہ وہ بچے ہیں یا لڑکے ہیں جو کہ اماموں سے ریڈیکلائزڈ ہوئے سارے. تو اس میں سوسائٹی کا جو یہ ہے کہ ان کو, میں جو کہتی ہوں کہ یہاں پر جو فیلیور ہے, میں نے خود وٹنس کیا ہے اپنی پی ایچ ڈی کے دوران, میرے اپنے ساتھ کچھ ایسے انسیڈنٹ ہوئے کہ اس میں یہ ہے کہ آپ ان سارے طبقات کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے ایز ماڈریٹ مسلم جن کی دکان چلتی ہے اسلاموفوبیا پر اور ایکسٹریمزم پر. تو اس چیز کو دیکھنے کو, اور یعنی یہ ہے کہ ان کا جو پالیسیز ہیں ان کو انہوں نے دوبارہ دیکھنے کی بڑی ضرورت ہے. اب یہ جو جتنے بھی امام ہیں یہاں پر, جس طرح ابھی لندن کے جو بھی اٹیک تھے وہ انجم چودھری سے متاثر تھے, جو کہ ایک پاکستانی نجات لڑکا تھا جس نے یہ سارا لندن برج پر اٹیک کیے, تو وہ چیز بہت زیادہ یہ ہے کہ ورنگ فیکٹر ہے, کیونکہ یہاں پر کیپیٹل پنشمنٹ نہیں ہے EU کی کنٹریز میں. وہ اگر جیل میں بھی جاتے ہیں تو جیل میں بھی جا کر وہ ریڈیکلائزیشن کو, جو چھوٹے موٹے کرائم میں آتے ہیں وہ پھر باہر نکلتے ہیں, اور پھر جس طرح کے ایک وہ جو UK کا ایک مرین تھا لی رگبی شاید اس کا نام تھا, جس طرح اس کو سلاٹر کیا, کیونکہ وہ لڑکا جب جیل میں گیا وہ ایک بہت ہی معمولی کرائم میں گیا, وہاں سے وہ مسلم ہوا باہر نکلا اینڈ ہی جسٹ.
تو آپ کا خیال ہے کہ
اس میں یہ ہے کہ مسلم, یہ بہت زیادہ ایک ورنگ فیکٹر ہے
کہ سزا, جو سزائیں وہ ہیں وہ زیادہ شدید نہیں ہیں, پالیسیوں کو ریویو کرنا ضروری ہے, اور اسلاموفوبیا کے رد عمل میں جو انتہا پسند.
دوسری بات یہ کہ مسجدوں میں میں ان ماؤں کی بات سے ایگری نہیں کرتی, میں ان کو بلیم دیتی ہوں ڈائریکٹلی, جو یہ کہتی ہیں میرا بچہ مسجد میں جا کر ریڈیکلائزڈ ہو گیا. میرا بچہ اگر مسجد میں جا کر ریڈیکلائز ہوتا ہے تو میری ایک ذمہ دار سٹیزن کے میری یہ ذمہ داری ہے کہ میں اتھارٹیز کو انفارم کروں کہ میرا بچہ, مجھے سسپیکٹ میں کر رہی ہوں کہ یہ صحیح کمپنی میں نہیں ہے, اس کو واچ کیا جائے. یہ ہر مسلم سٹیزن کی ذمہ داری ہے. جو اس سے بری ذمہ ہوتے ہیں اور نہیں بتاتے اور بعد میں وہ جا کر ایک مظلومیت کا فیکٹر کرتے ہیں, وہ بھی
اس میں یہ ساری چیزیں جو کئی
پوری سوسائٹی کو جو ابھی پولرائزیشن ہو رہی ہے.
تو آپ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ سارے مختلف وجوہات ہیں جن کے بارے میں آپ نے بات کی, پالیسی فیلئر بھی ہے جس میں انتہا پسند سوچ جو ہے اس کو تقویت دینا بھی شامل تھا اسلاموفوبیا کے رد عمل کے طور پر, اور اس کے علاوہ جو سزائیں بہت سخت نہیں ہیں اس کی وجہ سے بھی یہ ساری چیزیں سامنے آتی ہیں, اور خود سوسائٹی کا اپنا جو رویہ ہے وہ بھی اس کی ذمہ داری بنتا ہے. بہت بہت شکریہ شمع, آپ لندن سے ہمارے ساتھ بات کر رہی تھیں. برگیڈ ملک سے ایک کوئک کامنٹ کرتے ہیں, ڈاکٹر زبیر ہمارے ساتھ ہیں, ان کو بھی جلدی جانا ہے. ڈاکٹر زبیر, یہ فرمائیے گا کہ یورپ میں حملوں کی عام طور پر ذمہ داری داعش نے قبول کی ہے, کیا یہ واقعتاً وہاں فعال ہے یا پھر خود کو تشہیر دینے کے لیے کسی کے بھی انفرادی عمل کو ذمہ داری لے لیتی ہے خود سے؟
یہ دیکھو دونوں چیزیں ہیں, ایک تو بات یہ ہے کہ یقیناً اسلامک اسٹیٹ اس قسم کے ایونٹ سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ سے یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ بہت سے لوگ جو اس قسم کے جرائم کر رہے ہیں وہ بڑی حد تک ایک ڈیمونسٹریشن ایفیکٹ کی بیسس پہ کرتے ہیں, کیونکہ وہ دوسروں کو ایسا کرتے دیکھتے ہیں اور ان کو اس کی وجہ سے جو شہرت ملتی ہے اس کو دیکھتے ہوئے کئی لوگ ایسے ہیں, کئی جوان لوگ جو اس قسم کی جرائم کرنے کے لیے پھر تیار ہو جاتے ہیں کیونکہ ان سے ان کو ایک قسم کی شہرت ملتی ہے. یہ دو چیزیں بہت اہم ہیں اور ایک دوسرے کو ری انفورس کرتی ہیں. جہاں تک اسلامک اسٹیٹ کا تعلق ہے, یاد رہے کہ اسلامک اسٹیٹ ایک بہت چھوٹی سی آرگنائزیشن ہے, یہ اتنی بڑی نہیں ہے جتنا کہ لوگ اس کی امید کرتے ہیں. جو سی آئی اے اور دوسرے ایسٹیمیٹس ہیں ان کے مطابق اسلامک اسٹیٹ کی پوری کیپیسٹی جو ہے وہ 45,000 لوگ مشتمل ہے. اس میں یاد رہے کہ زیادہ تر اس وقت مڈل ایسٹ ہی میں ہیں, جو لوگ باہر ہیں وہ بہت لمیٹڈ نمبر میں ہیں, اور وہ اب اس حالت میں پہنچ چکے ہیں کہ وہ ڈائریکٹلی کسی قسم کا کوئی ڈائریکشن نہیں لیتے اسلامک اسٹیٹ سے, وہ خود کرتے ہیں. اور اس میں جیسے میں نے پہلے عرض کیا, ڈیمونسٹریشن افیکٹ جو ہے وہ ایک اہمیت حاصل کر گیا ہے.
اچھا برگر مالک, آپ سے میرا سوال ہے آج کے اس پروگرام کے لیے, آپ صبح شروع سے ہمارے ساتھ شامل ہیں, کہ جب آپ دفاعی نقطہ نظر سے اس کی بات کرتے ہیں, شمع کی آپ نے بہت سے وجوہات کا اس نے حوالہ دیا, آپ نے وہ بھی سنی, کسی بھی انتہا پسند گروپ کی جو نظریاتی رسائی ہے کسی بھی نوجوان نسل تک, اس کو بچانے کے لیے اب کیا اقدام درکار ہیں؟ ظاہر ہے کہ یہ حکومتی سطح پر, جو کہ سوشل میڈیا کا رول دیکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں, حکومتی سطح پر, گھریلو سطح پر, مساجد کی سطح پر, اسلامی مراکز کی سطح پر, ان کو کہاں تک, کس حد تک روکا جا سکتا ہے یہ جو نظریاتی رسائی ہے نوجوانوں تک پہنچنے کی؟
آئی تھنک بھائی صاحب آپ نے بالکل جس کو کہتے ہیں کہ سینٹر آف گریویٹی ہے اس پرابلم کا, آپ نے اس کے اوپر ہاتھ رکھا ہے. دیکھیے, ایک تو جو باتیں شمع صاحبہ نے کہیں کہ یہ سوسائٹی میں جو ان کو ایشوز ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے یہ لوگ پولرائز ہو رہے ہیں, دوسری بات یہ ہے کہ ان کو عراق میں اور سیریا میں آئی ایس کو شکست ہو رہی ہے فوجی طور پر, اور یہ لوگ اب وہاں سے بھاگ کر واپس اپنے اپنے ملکوں میں واپس آ رہے ہیں, جو زیادہ تر ویسٹرن یورپ میں, اور یہاں پر آ کر یہ کام کر رہے ہیں, کچھ تو وہ لوگ ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ ان کے جو نظریاتی جو چینجز ان میں آ رہی ہیں وہ کس وجہ سے آ رہے ہیں, تو بنیادی طور پر تو سوشل میڈیا ہے. میرا نہیں خیال کہ کوئی مسجد ان کو یا کوئی اور ادارہ ان کو اس میں کوئی مدد کر رہے یا مدرسہ ان کو کوئی ریڈیکلائز کرے, کہ جیسے وہ شمع صاحبہ نے کہا کہ خود سے فیملی کا بہت بڑا رول ہے, وہ یہ یقین کرے کہ یہ لوگ ریڈیکلائز نہ ہوں. میرے خیال میں ان کو پاکستان سے سبق لینا چاہیے کہ پاکستان نے جیسے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے ہیں, ان کو بھی ویسے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کرنے چاہیے. اور انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز میں یہ ہے کہ آپ کی انٹیلیجنس بہت اسٹرانگ ہو, اور یہ لوگ جو ہیں اور ان کے جو فیسیلیٹیٹرز ہیں, ان کے جو کولیبوریٹرز ہیں, ان کے جو فائنانسیئرز ہیں, جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, سپورٹرز جو ہیں ان کو, ان کو جو سلیپر سیلز ہیں ان کے, ان کو پہلے تلاش کر لینا چاہیے. اور یہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ان جو سپورٹرز ہیں اور کولیبوریٹرز اور فائنانسیئرز ہیں ان کے خلاف پہلے کاروائی کریں, تاکہ یہ ان کو وہ سپورٹ ہی نہ دے سکیں جس کے بعد کوئی ٹیررزم کا کوئی واقعہ یہ کر سکے. ایک بات تو یہ. دوسری بات ہے سوشل میڈیا کے اوپر اور انٹرنیٹ کے اوپر کچھ زیادہ قدم لگانے پڑیں گے, کوئی چیکس اس کے اوپر اور لگانے پڑیں گے کہ کوئی جتنا بھی یہ جو ایسے ایکسٹریمسٹ مٹیریل ہے وہ اس کے اوپر جتنا بھی ہے اس کو روکا جا سکے. اور میرے خیال میں یہ کوئی ایسا ناممکن کام نہیں, یہ ہو سکتا ہے. تو ایک کمپریہنسو ایفرٹ ہونا پڑے گا انٹرنیشنل لیول پہ, انٹیلیجنس شیئرنگ کرنی پڑے گی انٹرنیشنل لیول پہ, اور تمام موومنٹ جو ہے فنڈس کی, تمام موومنٹ جو ہے ریکروٹس کی اور مین پاور کی, آرمز ویپنز ایکسپلوزیو کی, ان سب کو روکنا پڑے گا. اور آخری بات آپ یہ دیکھیں کہ ان لوگوں نے اب ہتھیار استعمال کرنے چھوڑ دیے ہیں. اگر آپ پیرس کا واقعہ دیکھیں تو وہاں پہ ہتھیار بھی اور ایکسپلوزیو بھی استعمال ہوئے, مگر اب یو کے میں, بیلجیم میں یا یہ سویڈن جرمنی میں آپ دیکھیں ان لوگوں نے گاڑیاں استعمال کی ہیں, تو جو ان کی ٹیکٹکس ہیں وہ بھی چینج ہو رہی ہیں. تو میرے خیال میں اس سارے جو فینومینا ہے ٹیررزم کا, اس کو اور خاص طور پہ یورپ میں اس کو دوبارہ اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ دیکھنا پڑے گا کہ ان کو کس طرح سے روکا جا سکتا ہے. میرے خیال میں سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ اگر اس کے اوپر قدم لگایا جائے, اس کے اوپر کوئی فلٹرز لگائے جائیں, اس کو اسٹڈی کیا جائے اور انٹیلیجنس کو اسٹرانگ کر کے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے جائیں, تو کافی حد تک ہم اس کے اوپر قابو پا سکتے ہیں.
بہت بہت شکریہ برگیڈیئر عمران مالک, ہمارے ساتھ تھے, پاکستان سے ہمارا ساتھ دے رہے تھے. برگیڈیئر صاحب آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی, آپ کے وقت کا, تجزیے کا بے حد شکریہ. ڈاکٹر زبیر اقبال یہاں واشنگٹن سے اور لندن میں سے منظر وسیم ہوتے ہیں, جو آج کل پاکستان گئے ہوئے ہیں اور ان کی ان معاملوں پر کافی ریسرچ ہے. آپ منظر سن رہے تھے. یورپ کافی عرصے سے ان دہشت گرد حملوں کی لپیٹ میں آیا ہے. شمع جنیجو نے اس کا جائزہ لیتے ہوئے بہت ساری باتیں کی ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو امیگریشن کے بارے میں پالیسیز رہی ہیں اور جو امیگرینٹس ہیں ان کے خلاف جو صورتحال وہاں پر پیش آ رہی ہے یورپ میں تازہ ترین سطح پر, وہ بھی ان حملوں کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور بنتی ہے داعش سے ہٹ کر؟
جی ایسا ہے, لیکن اگر ہم غور کریں تو یہ بیسیکلی ایک فینومینا ہے جس کو کہ آپ کو اگر آپ مینٹین کرنا چاہ رہے ہیں یا کنٹین کرنا چاہ رہے ہیں یا اس کو کمپلیٹلی ایریڈیکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں, یہ ہمیں سوچنا پڑے گا. ابھی تک جو باتیں میں سنی ہیں ہمارے پروگرام میں وہ سبھی مینٹین کرنے کی یا کنٹینمنٹ کی باتیں ہو رہی ہیں, اس سے آپ تھوڑی دیر کے لیے تو سپریس کر سکتے ہیں, لیکن جو بیماری کی جڑ ہے وہ نہیں نکل سکتی اس طریقے سے. اگر ہم غور کرتے ہیں کہ جس طریقے سے یورپ کے اندر پرابلمس آ رہے ہیں ہم امیگریشن کے اور جہاں کے جو ریئیکشن آتا ہے مسلمانوں کے اوپر, उसको अगर हम ब्लेम करना चाहेंगे तो मेरा ख्याल है ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि रिएक्शन आ रहा है, लेकिन वो रिएक्शन इस वजह से आ रहा है कि जो अगर मुसलमानों की तरफ से कोई ऐसी हरकतें होती हैं तो उसके शुरू में अगर हम देखें बहुत कम था, लेकिन अल्टीमेटली बढ़ता जा रहा है उसका रिएक्शन भी। लेकिन लंदन जैसे और यूके के अंदर उसको हम देखते हैं तो लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया कि ये प्रॉब्लम है और इसको हमें प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना चाहिए, ना कि कंडेम किया जाए सिर्फ मुसलमानों को और जो मुस्लिम्स रह रहे हैं यूरोप के अंदर। मेरे ख्याल में तो जो सीरिया और इराक और ये एरिया जो देते हैं एक आइडिया उधर बॉर्न हुआ है जो कि हम कहते हैं कि रिवाइटलाइजेशन ऑफ सपोज करें खिलाफत की बात जो हम करते हैं, तो वो जब तक उसको पॉलिटिकली हैंडल नहीं किया जाएगा तो ये आइडिया जिस तरह तारीख में हमने हमेशा देखा कि आइडिया एक दफा जब बॉर्न हो जाता है तो उसको आप खत्म नहीं कर सकते, उसको आप तरीका जो जिस तरीके से किया जा रहा है कि आप उसको इधर डिस्ट्रॉय कर देंगे, सपोज करें सीरिया में भी इराक में भी, अगर हम ये सोचेंगे कि खत्म हो जाएगा तो हमारे पास रिसेंट एग्जाम्पल जो है वो अलकायदा की है कि ख्याल किया जा सके अलकायदा खत्म हो जाएगी ये खत्म हो सकेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उसने अपने डिफरेंट नाम चेंज किया फॉर्म चेंज किया लेकिन वो रेजिस्टेंस के तौर पे
नजरिया चलता है
और वो हम कंटेन नहीं कर सके उसको अभी तक, तो यही सूरत इसमें भी रहेगी, इसको पॉलिटिकली मेरे ख्याल है इंटरनेशनली हैंडल करना पड़ेगा सबसे पहले।
अच्छा, अब हम बात करते हैं अमरीका के शहर बॉस्टन की, जहाँ दाएं बाजू के एक इज्तिमा के खिलाफ बाएं बाजू और लिबरल नजरियात के हामिल हजारों अफराद ने मुजाहरा किया। एक अंदाजे के मुताबिक इनमें लगभग 40,000 लोग शामिल थे और दोनों ग्रुपों के इज्तिमात रियासत वर्जीनिया के शहर शार्लट्सविल में गुज़श्ता हफ्ते होने वाले मुजाहरों के बाद मुनक्किद हुए हैं, जिसमें फरीकैन के दरमियान तसादम और झड़पें भी जारी रही थीं। पुलिस कमिश्नर विलियम एवांस ने बताया है कि 27 अफराद को तशद्दुद और पुलिस एहलकारों से उलझने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया, जिनमें से एक शख्स मुसल्ला भी था और मुजाहरीन जब मुंतशिर हो रहे थे उस वक्त ये गिरफ्तारियाँ भी हुई। डॉक्टर ज़ुबैर, गुज़श्ता बरस के सदारती इंतखाब से पहले ही अमरीकी माशरे में दाएँ और बाएँ बाजू की तकसीम काफी गहरी हुई थी। शार्लट्सविल के मौलिक हंगामों, सदर के रद्द अमल बयान पर तनकीद और अब यह ताज़ा तरीन सूरत हाल को देखते हुए इस सारे तनाजुर में आप क्या देखते हैं, अमरीकी माशरा किस जानब बढ़ा है?
अमरीकी माशरे का मामला है ये जो आपको इस वक्त इसमें डिवीज़न जो नजर आ रही है वो नई नहीं है, वो काफी पुरानी है, वो इसलिए बढ़ती चली जा रही है कि यहाँ पर दो किस्म के बड़े अहम किस्म के एक्शन हुए हैं। एक तो ये कि इनकम इनइक्वालिटी बढ़ गई है और दूसरी बात ये हुई है कि बड़ी हद तक मुल्क के अंदर जो इंस्टीट्यूशंस होते थे जो कि एक किस्म की लिंक बनाते थे वो इंस्टीट्यूशंस कमजोर से कमजोर तर होते चले जा रहे हैं। ऐसी कंडीशन में जो आप इस वक्त बॉस्टन में देख रहे हैं वो एक बहुत आम किस्म का स्टेप है। उसमें ये बताया जा चुका है कि पीसफुली दो अपोजिंग किस्म की फोर्सेस जो हैं वो एक दूसरे के सामने खड़ी हो सकती हैं और फिर वो एक पीसफुल बेसिस पर एक दूसरे से बातें कर सकती हैं, आर्ग्यू कर सकती हैं, एक दूसरे के खिलाफ बातें कर सकती हैं, जिसकी वजह से यकीनन कुछ न कुछ रेजोल्यूशन पैदा हो सकते हैं। लेकिन जहां तक इसका एक पायदार सोल्यूशन पैदा करने वाली बात है उसके लिए दो चीजें बहुत अहम हो जाती हैं। वो एक ये कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन आपको बेहतर करनी पड़ेगी ताकि मुल्क के अंदर इनकम इनइक्वालिटी ना बढ़े। लेकिन चूंकि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम जो है काफी हद तक एक टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन की वजह से हुई है तो फिर बात यह आ जाती है कि हद तक आप उस टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन को कंटेन कर सकते हैं या मॉडिफाई कर सकते हैं। चूंकि एक फ्री मार्केट में ऐसा करना आसान नहीं होता तो फिर ये जो कॉन्फ्लिक्ट जो पाए जाते हैं इनको खत्म करने के लिए और तरीके इस्तेमाल करने होंगे। इस वक्त जो गवर्नमेंट इस वक्त काम कर रही है उसके पास कोई इस किस्म की क्लियर कट पॉलिसी नहीं जिसकी बेसिस पर दाएं हाथ और बाएं हाथ जो एक्सट्रीमिस्ट हैं उनको एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट करने की कोशिश की जाए या कॉम्प्रोमाइज पैदा करने की कोशिश की जाए। इसके लिए सोशल मीडिया पे और उसके साथ साथ नॉन गवर्नमेंट फोर्सेस जो हैं उनको काम करना होगा, उसमें यूनिवर्सिटीज भी शामिल होंगी और उनमें दूसरे इंस्टीट्यूशन जिसमें प्राइवेट सेक्टर है वो भी शामिल होगा। ये अब एक बात सामने नजर आ गई है, इसकी रिकग्निशन हो गई है, अब उम्मीद यही होनी चाहिए कि इस रिकग्निशन के बाद अब स्टेप्स लिए जाएंगे ताकि ये इस किस्म के जो कॉन्फ्लिक्ट है उनको खत्म करने के लिए रेजोल्यूशन पैदा किए जाएं। ये कब होगा कैसे होगा इसमें वक्त यकीन लगेगा लेकिन उम्मीद यही होनी चाहिए कि ये जो स्टेप लिया गया है बॉस्टन में उसके बाद स्टेप्स जो आगे और स्टेप्स लिए जाएंगे और कंस्ट्रक्टिव किस्म की कोऑपरेशन पैदा हो सके।
अच्छा, हम यहाँ पे मंजर वसीम से बात करते हैं। मंजर वसीम, ये बताइएगा, जैसा कि डॉक्टर साहब कह रहे थे, ये मेरा अगला सवाल भी यही था कि ये तकसीम जो बढ़ती है किसी भी माशरे के अंदर, और आजकल अमरीकी माशरे की हम बात कर रहे हैं, तो इस बढ़ती हुई तकसीम को रोकने के लिए क्या इकदाम दरकार हैं, जिनका बड़ा डॉक्टर साहब ने पहले ही वो कर लिया, बात कर दी उसके बारे में। आप क्या समझते हैं कि सोशल मीडिया, गैर सरकारी तंजीमें और सिविल सोसाइटी किस हद तक मिलकर किसी भी मुआशरे के अंदर तकसीम को रोकने में कामयाब हो सकते हैं? क्विक कमेंट।
जी, काफी ये इम्पोर्टेंट है बात, और मेरे ख्याल में कि ना सिर्फ सोशल मीडिया और मास मीडिया के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन साथ हमें इंटरनेशनल रेगुलेशंस भी लाने पड़ेंगे कि हेट स्पीच और हेट मॉन्गर्स जो हैं उनको किसी तरीके से कंटेन किया जा सके। उनको जब तक स्टॉप नहीं करेंगे तो सोशल मीडिया का स्ट्रक्चर ऐसा है कि उसको आप सोशल मीडिया के थ्रू सिर्फ कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, अनलेस कि इस हेट को जो कि इन्वोक की जाती है लोगों के अंदर, वो उसको खत्म नहीं किया कर सकेंगे या रोक नहीं सकेंगे लीगली। इंटरनेशनल एक ऐसा होना चाहिए लॉ जिसके थ्रू उसको सारे मुल्क जिसके ऊपर साइन करें और उसको स्टॉप कर दें, तो ये पूरी दुनिया के अंदर ही कंट्रोल हो जाएगा। अदरवाइज आइसोलेट करके किसी एक मुल्क के ऊपर मेरा ख्याल है कि बहुत मुश्किल होगा कि इसको हम रोक सकें।
अच्छा, अब हम चलते हैं इराक की तरफ। इराक के वजीर आजम हैदर अल अबादी ने कहा कि सिक्योरिटी फौजों ने इतवार को तलफर शहर का कब्जा वागजार कराने के लिए कार्रवाई का आगाज कर दिया है। ये कार्रवाई अमरीका की हिमायत से दाइश के शिद्दत पसंदों को शिकस्त देने की मुहिम का हिस्सा है। इराक के वजीर आजम ने टेलीविजन पर एक तकरीर की, उसमें उन्होंने अस्करियत पसंदों को खबरदार भी किया और ये भी कहा कि या तो तुम हथियार डालो या फिर अपने इंतहाई जो सूरत है उसके लिए तैयार रहो। अमरीका और इराकी फौजी हुकाम के मुताबिक इस शहर में अभी भी तकरीबन कोई 2000 के करीब जंगजू ऐसे हैं जिनकी तरफ से काफी मुजाहमत की तवक्को है। तो डॉक्टर साहब, ये आप बताइएगा कि जाहिर है कि दाइश इराक में भी और शाम में भी दाइश के खिलाफ और जंगजुओं के खिलाफ काफी कड़ी कार्रवाई की जा रही है। अब ये जो जंगजू बताए जाते हैं, ये तलफर शहर के अंदर, इनसे कितनी शदीद मुजाहमत की तवक्को की जा सकती है, किस हद तक वो जा सकते हैं?
मालूम है कि इस्लामिक स्टेट उससे पहले अलकायदा की जो डेवलपमेंट हुई थी वो तलफा में हुई थी, और तलफा 2003 से अब तक गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं आया। तो ये देखना जरूरी है कि वहां पर जो लोग हैं, जो आईएस में हैं या दूसरे अलकायदा के सपोर्टर्स हैं, वो बड़े जंगजू किस्म के लोग हैं, और इसीलिए जरूरी हो जाता है कि अगर उनके खिलाफ जंग हो रही है तो उसके साथ साथ एक सियासी किस्म की ऑप्शन भी पैदा की जाए ताकि ये जंग जो है उस मकाम तक ना पहुंचे जिसकी वजह से बहुत ज्यादा खून खराब हो। जैसा आपको मालूम है कि इस वक्त 50,000 सिविलियंस जो हैं वो ट्रैप हुए हुए हैं, और ये गर्मी का जमाना है, वहाँ पानी की बहुत सख्त कमी है, खाने के लिए बहुत कमी है, इसलिए ये खतरा से है कि अगर ये जो मूवमेंट है जो आर्म फोर्सेस अटेम्प्ट कर रही हैं उनकी वजह से कहीं उस इलाके में जो सिविलियंस हैं उनकी जो कॉन्सिक्वेंस उनके लिए इतने खराब ना हो जितने कि इस वक्त समझे जा रहे हैं। अगर वहां पर जो सिविलियंस की डेथ्स हैं अगर वो 20,000 या 30,000 तक पहुंच जाती हैं तो उसकी वजह से कॉन्सिक्वेंसेस बहुत खतरनाक हो जाएंगे, क्योंकि याद रहे कि तलफा से लेके सीरिया तक ये जो हाईवे है जिसके ऊपर आईएस का अभी भी कंट्रोल है, और उसी के साथ साथ छोटे छोटे विलेजेस और दूसरे छोटे शहर हैं जिनमें कि आईएस का कंट्रोल बहुत ज्यादा है, इसलिए ये देखना होगा कि किस हद तक इन दो फोर्सेस को, मिलिट्री और पॉलिटिकल फोर्सेस को, इफेक्टिवली इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि अगर 2000 भी वहां पर हैं तो 2000 इस काबिल हैं कि वो बहुत सख्त मुश्किलात पैदा कर सकते हैं, और किसी हद तक यकीनन इराकी फोर्सेस इस किस्म की जो लॉसेस हैं उनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाएंगी, जैसे कि उनके साथ मोसुल में हुआ, लेकिन अगर उससे ज्यादा हो जाते हैं तो मुश्किलात पैदा हो जाएंगी, और अगर मुश्किलात पैदा होती हैं तो फिर शिया सुन्नी चैलेंजेस बढ़ के सामने आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि याद रहे कि तलफार में शिया भी होते थे जिनको वहां से निकाल दिया गया था, जिसकी वजह से ये खतरा और बढ़ता चला जा रहा है। और उसके साथ साथ ये मैं भी कहता चलूं कि क्योंकि तलफार के इलाके में कुर्द्स भी हैं, और अगर वो कुर्द्स अपने फायदा उठाने के लिए इस किस्म का कोई स्टेप लेते हैं जिसकी वजह से वहां पर खाना जंगी और बढ़ती है या बेइत्मीनानी और बढ़ती है, तो फिर मुश्किलात और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी।
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر زبیر اقبال، جہاں واشنگٹن سے ہمارے ساتھ تھے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے اتنا وقت دینے کا وعدہ کیا تھا، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ سے میری پھر بات ہوگی۔ ہم یہ آخری کچھ ہمارے پاس منٹ باقی ہیں، اب ہم منظر وسیم صاحب سے بات کر لیتے ہیں۔ منظر صاحب، آپ یہ بتائے گا کہ عراق اور شام میں اس وقت داعش کی قوت کو کتنا دھچکا لگا ہے اس ساری کارروائی کے بعد؟
جی، یہ کاروائی اگر ہم دیکھتے ہیں تو آئسولیٹڈ، اگر عراق کے اندر اور سیریا کے اندر دونوں طرف ہی ان کے اوپر اٹیک کیا جا رہا ہے، تو جس طرح سیریا کے اندر پچھلے دو چار ہفتوں کے اندر، مہینوں کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ تقریباً جتنا ایریا سیرین گورنمنٹ کے کنٹرول میں تھا وہ ڈبل ہو چکا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ریٹریٹ پر ہیں جو آئی ایس ایل والے ہیں۔ اب جس طرح یہ تلف آر کو ہم دیکھتے ہیں تو اس کے ارد گرد جو ہے وہ عراقی گورنمنٹ کا کنٹرول ہے، لیکن جو اس کے اوپر کی طرف دیکھتے ہیں ویسٹ کی طرف، تو وہاں پر کردستان کا ہے۔ تو یہ ایک بیچ میں آئسولیٹڈ ایک پیکٹ پاکٹ سی ہے جس کو کہ وہ کلین اپ کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں جو عراقی فورسز ہیں۔ لیکن اگر ہم یہ سوچیں کہ 40,000 کے قریب فائٹرز تھے آئسل کے پاس، اگر 40,000 سے کم بھی کر دیتے ہیں ہم، لیٹس سے کہ 25,000 کے قریب ہیں، باقی کے جو فورنر جو دوسرے کنٹری سے آئے تھے وہ چلے بھی جائیں، تو وہ ابھی گئے کدھر؟ کیونکہ وہ اتنے اریسٹ تو ہوئے نہیں اور اتنے وہ جو ہیں فائٹرز وہ مرے بھی نہیں، تو وہ انہی ایریاز میں ہیں۔ اب سچویشن ایسی لگ رہی ہے شاید کہ جو افغانستان کا فارمولا تھا وہ یہاں پر نہ اپلائی کیا جائے، جہاں پر کہ شہروں کے اوپر تو گورنمنٹ کا کنٹرول ہے لیکن شہروں سے باہر نکل کے نہیں ہوتا، اور شہروں کے باہر جو ہے وہ ایک دوسری ہی حکومت چل رہی ہوتی ہے۔ تو ایسا ہی پروبیبلٹی بن سکتی ہے عراق کے لیے اور سیریا کے لیے، اور اس کو کنٹین کرنے کے لیے یہ وار ایک دم سے ہم سوچیں کہ ختم ہو جائے گی تو شاید ایک دم سے شاید ختم نہ ہو اور ان کا انفلوئنس بھی ختم نہ ہو پولیٹیکلی۔ جیسے ابھی ہم مجھ سے پہلے کہہ رہے تھے صاحب کہ وہ اس کا پولیٹیکل سولوشن ابھی تک کوئی ہی نکالا نہیں گیا اور صرف ملٹری سولوشن لیا جا رہا ہے، تو یہ میرے خیال میں جب تک پولیٹیکل اس کا سولوشن نہیں لیں گے تو بہت مشکل ہے کہ یہ سارا ایشو ختم ہو جائے ایک دم۔
اچھا، آخری سوال ہے، ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے جرمنی کے وزیر خارجہ پر سخت تنقید کی ہے، جنہوں نے ترک صدر کی طرف سے جرمنی کے آئینہ انتخابات میں مبینہ مداخلت کرنے پر انہیں تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ اردوان نے ترکی کے میں جنوب مغربی صوبے میں بات کرتے ہوئے بڑی سخت زبان استعمال کی ہے۔ جرمنی میں مقیم تقریباً 10,00,000 ترک نژاد جرمنی شہری ووٹ دینے کا حق رکھتے ہیں۔ اپریل میں ہونے والے ترکی کے ریفرنڈم میں انہوں نے صدر اردوان کی حمایت کی تھی۔ یہ تھوڑا سا اس کا پس منظر ہے۔ اب آپ یہ بتائیے گا کہ صدر اردوان کی اس تازہ محاذ رائے سے یورپ کے ساتھ ترکی کے تعلقات پر کس نوعیت کے اثرات مرتب ہونے کا امکان ہے؟
ترکی کو اگر ہم دیکھتے ہیں، ترکی کو کہ اردوان کی پرسنالٹی اور جس طریقے سے وہ ریئیکٹ کرتے ہیں کہ اگر جس ملک کے ساتھ بھی ان کے تعلقات خراب ہوئے تو وہ اس کو ایک کائنڈ آف پرسنل لیول کے اوپر لے جاتے ہیں اور وہ کنٹینیو رکھتے ہیں وہ پریشر ان ممالک کے اوپر۔ جرمنی نے جس طریقے سے پہلے ان کے ریفرنڈم کے وقت جس طریقے سے بیہیو کیا جرمنی نے، اور پھر ابھی ریسنٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ جرمنی کے جو ایئرپورٹ تھی اس کو وہاں سے موو آؤٹ کرنے کا کہا گیا ترکی میں سے، تو جرمنی اور ترکی کے درمیان میں ایک یہ ریلیشن چل رہا ہے۔ لیکن اتنے زیادہ ترک ہیں جرمنی کے اندر کہ ان کا جو سوئنگ ووٹ ہے وہ افیکٹ کرے گا ان کے پولز کے اوپر۔ اگر 1,000,000 ووٹرز جس طرح آپ کہہ رہی ہیں، تو وہ جب اگر کسی بھی ایک پارٹی کی طرف ووٹ دیں گے تو وہ 1,000,000 پارٹی، کیونکہ نارملی سٹیز شہروں کے اندر رہ رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پر جو ان کا الیکشن کا ریزلٹ ہوگا اس کو کافی زیادہ افیکٹ کریں گے۔ اور ترک جو ہیں وہ کیونکہ فالو کرتے ہیں زیادہ تر اردوان کو وہاں کے جرمنی میں ہے، تو یہ کافی اس سے ان کے جو انٹرنل افیئرز ہیں اس کے اندر اس کا کافی افیکٹ ہوگا۔ لیکن میرا نہیں خیال کہ جرمنی اس کو روک پائے گا کسی طریقے سے بھی، ان کا جو انفلوئنس ہے ترکوں کے اوپر۔ تو یہ کافی انٹرسٹنگ ہوگا کہ جرمنی کی جب الیکشن ہوتے ہیں تو اس کا ریزلٹ کیا تھا، اور جو اینگلا مرکل ہے ان کی حکومت کو اس کا کتنا نقصان ہوگا،
اثرات کیا مرتب ہوں گے تعلقات کے اوپر ترک اور یورپ۔
ترک اور یورپ، ترکی تو انہوں نے کچھ دیر پہلے نا یہ ختم کر دیا تھا یہ آئیڈیا، اور تو کہ وہ چاہتے ہیں کہ یورپ کے اندر ان کو شامل کیا جائے، لیکن پولیٹیکل لیول کے اوپر تو، اور ایک ایگو کے لیول کے اوپر، نیشنل ایگو کے لیول پہ تو ان کو فرق پڑتا ہے۔ لیکن اگر ہم اکانومی پہ دیکھتے ہیں تو شاید اتنا فرق نہ پڑے ان کو، کیونکہ ان کی اکانومی جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے، وہ زیادہ ایسٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔
بہت بہت شکریہ منظر وسیم ہمارے ساتھ تھے، اور اس سے پہلے ڈاکٹر زبیر اقبال ہمارے ساتھ تھے، اور پاکستان سے، لندن سے، اور یورپ سے آپ کو مختلف لوگوں کی، مختلف تجزیہ کاروں کی ہم نے رائے سنوائی ہیں۔ تو اب پروگرام ختم کرنے کی بہجت کو اجازت دیجیے۔ پروگرام جہاں رنگ تھا، میرے ساتھ پروڈیوسر گلرخ تھیں اور ہمارے ساتھ انجینئر تھے کارنیلیس ٹینر۔ اب یہ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں ابھی تھوڑی دیر کے بعد آج آپ پروگرام سنیں گے, اتوار کا دن ہے. اتوار کو آپ کے لیے ہم پروگرام پیش کرتے ہیں خطاب کے مدثرہ منظر کے ساتھ. آج مدثرہ اس سلسلے میں بات کریں گے, ابھی اسٹوڈیوز میں آ چکی ہیں اور ان کے ساتھ پروڈیوسر ہیں انجم ہیرل گل. بہجت اجازت چاہتی ہے, آپ سے میری ملاقات پھر ہوگی انہی پروگراموں میں. ہمارے ان پروگراموں کو سنتے رہیے اور ان کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیے تاکہ ہم یہ بہتر سے بہتر انداز میں پیش کرتے رہیں. اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شرکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.